بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج کی نشست میں جیسا کہ ساتھیوں سے وعدہ تھا، فضلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کا موقف حجر کے تعلق سے، اہل بدعت کے ساتھ لا تعلقی اور بائیکاٹ کے تعلق سے ان کا موقف آج ہم بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی نشست میں ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ بہت سارے مخالفین فضلۃ الشیخ حفظہ اللہ کے، جو صرف مخالفت ہی جانتے ہیں، نہ تو علم کے قریب کبھی گئے ہیں اور نہ ہی علم کو جانتے ہیں، صرف تہمتیں لگانا جانتے ہیں اور دوسروں کو مدخلی یا مداخلہ کہہ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اس باطل مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ فضلۃ الشیخ فضل اللہ سے اور ان کے علم سے طلاب علم کو اور عوام کو محروم کر دیں گے. تو انشاءاللہ ان کے یہ جو طریقے ہیں، یہ جو بہتان ہے، آج انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ بات کہاں تک ان کی درست ہے، ان کو یہ بھی غلط فہمی ہے. یہ بھی دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ فضلۃ الشیخ ربیع حفظہ اللہ امت میں فتنہ لے کے آئے ہیں، حجر اور بائیکاٹ کا فتنہ وہ لے کے آئے ہیں. طلاب علم کو آپس میں انہوں نے لڑایا ہے، سلفیوں میں اور اہل حدیثوں میں درانیں انہوں نے پیدا کی ہیں. ان سے پہلے سب ٹھیک تھے، ایک ساتھ تھے، ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے تھے. جب سے شیخ صاحب آئے ہیں اور ان کی دعوت عام ہوئی ہے تو طلاب علم میں نفرتیں پیدا ہوئی ہیں، جھگڑے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا آپس میں حجر اور لا تعلقی جو ہے وہ عام ہوئی ہے. اور یہ بات بھی انشاءاللہ آج ہم جانیں گے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فضلۃ الشیخ ربیع حفظہ اللہ اہل حدیثوں کو، خاص طور انڈیا اور پاکستان کے اہل حدیثوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو علماء تسلیم نہیں کرتے. آج کی نشست میں انشاءاللہ یہ بات بھی واضح ہوگی کہ بات کہاں تک صحیح ہے اور شیخ صاحب کا موقف کیا ہے حجر کے تعلق سے اور علماء اہل حدیث کے تعلق سے اور اہل بدعت کے تعلق سے. اور آج کے درس ہم یہ بھی جانیں گے کہ بنیاد کیا ہے اہل بدعت کے ساتھ تعلق کی، یا ان کو دعوت دینے کی اصل بنیاد کیا ہے، اور داغنا سب سے آخری علاج ہے، سب سے پہلا نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب سے کیا سوال کیا گیا اور کیا جواب دیتے ہیں. فضلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اتباع المبتدع هل يلحقون به في الهجر؟ مختصر سا سوال ہے، کیا بدعتی کے اتباع کرنے والے بھی اس کے ساتھ ان کو بھی ہجر کیا جاتا ہے، ان سے بلا تعلق قائم کی جاتی ہے اور بائیکاٹ کیا جاتا ہے؟ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک مبتدع ہے اور ایک اس کے اتباع کرنے والے ہیں، کبھی مکس نہ کرنا. اس لیے میں نے کہا ذرا میرے ساتھ چلتے رہیں اور باتوں کو سمجھیں. اتباع المبتدع هل يلحقون به في الهجر، ایک مبتدع ہے اور پھر اس کے اتباع کرنے والے ہیں. اس مبتدع سے تو ہجر کرنا ہے جو بدعت کا داعی ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، اتفاق علماء کا بھی، اجماع علماء کا کہ بدعت جو داعی بدعت کی طرف اس سے ہجر کیا جاتا ہے. تو یہ مبتدع جو ہے جس کی بدعت ثابت ہو گئی ہے، جو ہٹ درم بھی ہے، وہ بدعتی ہے نا، دعوت دینے والا. ابھی اس کے متبعین ہیں کہ ان سے بھی حجر کیا جائے، حجر بائیکاٹ کرنا، لا تعلق قائم کرنا، بے رخی کرنا، ان کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا. الجواب جیسا فرماتے ہیں، المخدوع منهم يعلم يا اخوہ، میرے بھائیوں ان میں سے جو دھوکے میں ہیں، جن کو دھوکہ دیا گیا ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، لا تستعجلوا، جلد بازی مت کرو، علموہم وبینوا لہم، ان کو تعلیم دو، ان کو سمجھاؤ اور مسائل کھول کھول کے بیان کرو، یعنی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرو. اچھا ایک چیز یہاں پہ سنو، المخدوع منہم، ان میں سے جو دھوکے میں ہے، جو کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ عوام الناس ہے، اور اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، اکثر لوگ جاہل ہیں، جیسے آگے بھی میں انشاءاللہ بیان ہوگا. اچھا، یعلم یا اخوہ، میرے بھائیوں کو تعلیم دیجیے. تعلیم کون دے گا؟ جاہل دے گا. اس لیے یاد رکھیں، یہ نصیحت طلاب علم کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے، عامی جاہل کے لیے نہیں ہے. جو تعلیم دے سکتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے، اس لیے بات واضح ہو جائے. اور تعلیم کون دے سکتا ہے دوسرے کو؟ جو خود عالم ہو یا طالب علم ہو. علموہم وبینوا لہم فإن کثیرا منہم یرید الخیر، ان میں سے بہت زیادہ لوگ خیر چاہتے ہیں. اللہ اکبر. حتی من ہؤلاء الصوفیہ، ان صوفیوں میں سے بھی جو عوام ہیں، جو کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جو جاہل ہیں، یہ بھی، ان کی اکثریت بھی خیر چاہتی ہے. سبحان اللہ. ان سے کیا کرے عوام سے؟ صوفی عوام سے کیا کرنا ہے؟ بیک آؤٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اصل میں یہ دھوکے میں ہے. ٹھیک ہے، علموہم وبینوا لہم، اس کو انڈر لائن کر لیں آپ ذرا. اچھا، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لو ہناک نشاط سلفی، اگر وہاں پہ سلفی سرگرمی ہوتی، ایکٹیویٹی ہوتی، لرأیتہم یدخلون فی السلفیہ زرافات وبحدانا، تو ان کو ضرور دیکھتے سلفیت میں داخل ہوتے ہوئے، جماعتوں کی شکل میں اور انفرادی صورت میں. کون داخل ہوں گے؟ یہ عوام الناس، بدعتی عوام الناس، جن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. کب آئیں گے سلفیت کی طرف، سنت کی طرف؟ جب علماء اور طلاب علم، علم والے جب ان کو نصیحت کریں گے، ان کو سمجھائیں گے اور ان کو تعلیم دیں گے، وہ علم جو انہوں نے خود حاصل کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، فلا یکن القاعدۃ عندکم فقط ہجر وہجر وہجر. اللہ اکبر. تمہارے ہاں بنیاد صرف یہ نہیں ہونی چاہیے، ہجر وہجر وہجر، صرف بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ، یہ قاعدہ نہیں ہے، یاد رکھیں. الاساس، یہ قاعدہ ہے، سن لیں سب، الاساس ہدایت الناس، لوگوں کی ہدایت، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے. وادخال الناس فی الخیر، اور لوگوں کو خیر میں داخل کرنا، لوگوں کو خیر میں داخل کرنا ہی بنیاد ہے. ہر دعوت کی بنیاد، سلفیت کی دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ حجر نہیں ہے، یاد رکھیں. اور شیخ صاحب پہ تہمتیں لگائی گئی ہیں، جھوٹ باندھا گیا ہے کہ وہ صرف بائیکاٹ کا سبق دیتے ہیں. سن لیں، بائیکاٹ کس سے کر رہے ہیں، کس سے نہیں کرنا. الاساس ہدایت الناس وادخال الناس فی الخیر، اسے انڈر لائن کریں اور دیکھیں اس مختصر سے جواب میں شیخ صاحب نے اس بات کو کتنی مرتبہ دہرایا ہے، گنے میرے ساتھ، اس نمبر ایک کر دے. الاساس ہدایت الناس وادخال الناس فی الخیر. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الحجر هذا قد يفهم غلطا، لا تعلقی، بائیکاٹ کو غلط سمجھا جا سکتا ہے. اذا هجرت الناس كلهم، اگر سارے لوگوں سے بائیکاٹ کر لیں گے، حجر کر لیں گے، من يدخل في السنه، سنت میں کون داخل ہوگا؟ سب کو تو ہم نے بائیکاٹ کر لیا، چھوڑ دیا سب کو، تو سنت میں داخل کون ہوگا؟ اذا وضعنا السدود والحواجز بيننا وبينهم بالهجر وبين السنه متى يدخلون في السنه، اگر ہم اپنے اور ان کے اور سنت کے بیچ میں دیواریں اور رکاوٹیں قائم کر لیں گے تو سنت میں وہ کب داخل ہوں گے؟ اور رکاوٹیں کس چیز سے ہیں؟ حجر سے، بائیکاٹ سے. یعنی اگر ہم بائیکاٹ کو دیوار بنا دیں گے اپنے ان کے اور سنت کے بیچ میں, کھڑی ہم نے دیوار قائم کر دی کس چیز کی, حجر کی, بائیکاٹ کے کر دی, تو سنت میں داخل کب ہوں گے, وہ کیسے ہوں گے؟ الحجر یا اخوہ, میرے بھائیو, حجر اور بائیکاٹ فی وقت الامام احمد, امام احمد یعنی امام اہل السنہ, الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بائیکاٹ اور حجر کا کیا معنی تھا, سنیں ذرا. الدنیا مليئة بالسلفيين, دنیا وہ زمانہ سلفیوں سے بھرا پڑا تھا, بھرا ہوا تھا, اہل سنت کا غلبہ تھا کہ نہیں, اہل سنت کثرت سے تھے کہ نہیں, سلفی کثرت سے تھے کہ نہیں. وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ, اگر اس زمانے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ دیتے فلان المبتدع سقط, بس ایک دفعہ کہہ دیتے فلان بدعتی ہے, وہ ساقط ہو جاتا, یعنی اس کے بعد اس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا, کتنے بڑا عالم کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. اما الان, لیکن آج کے زمانے میں, فعندک السلفیت, تمہارے ہاں سلفیت کالشعرۃ البیضاء فی الثور الاسود, سفید بال کے مانند ہے کالے بیل میں. کالا بیل دیکھا ہے؟ اگر اس میں ایک سفید بال ہو یا دو سفید بال ہو یا دس سفید بال ہو یا سو سفید بال ہو, نظر آتے ہیں؟ اچھا, ہزار تو نظر آئیں گے نا. کالشعرۃ البیضاء, تب ہم کیا کہیں جب ایک سفید بال ہو کالے بیل میں. انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ زمانہ تھا اور آج کا بھی زمانہ ہے. فلا یحجروا, اچھا تو پھر حجر کس سے کریں ہم, کسی سے نہ کریں, اب اس کو انڈر لائن کریں. فلا یحجروا, نہیں حجر کیا جاتا الا سوائے اس کے, المبتدع المستکبر المعاند. تین چیزیں نوٹ کر لیں, نمبر ایک مبتدع ہو, نمبر دو مستکبر ہو, نمبر تین معاند ہو. مبتدع ہے بدعتی ہے, مستکبر تکبر کرنے والا, معاند ہٹ درمی کرنے والا, جس کو حق کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے وہ حق کو نہیں قبول کرتا, اس حق کا رد کرتے ہوئے دس شبہات اور پیدا کر دیتا ہے, معاند ہے, مستکبر ہے. اما المخدوعون, لیکن جو دھوکے میں ہیں, یعنی عوام الناس, عام بدعتی لوگ, فتأن بهم, ان سے نرمی آستگی سے کام لو, ویدعون الى اللہ, اور ان کو دعوت دی جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف, بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. فقد یستجیب منہم الکثیر, اور بہت سارے لوگ ان میں سے اس دعوت حق کو قبول کر لیں گے انشاءاللہ. الاساس, پھر اساس, کیا اساس ہے, بنیاد کیا ہے؟ الاساس ہدایت الناس وانقاذهم من الباطل والضلال, اسے نمبر دو کریں, انڈر لائن کریں. دوسری مرتبہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں الاساس کیا ہے, حجر نہیں, الاساس ہدایت الناس, لوگوں کو ہدایت دینا, ہدایت کی طرف بلانا. یہ کون سی ہدایت ہے؟ دلالہ والارشاد, آپ دلالت کرتے ہیں لوگوں کو, بلاتے حق کی طرف, ہدایت. یہ وہ ہدایت ہے جو علماء اور طلاب علم اور داعیان حق دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف, توحید کی طرف اور سنت کی طرف اور منہج سلف کی طرف. یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت القلوب, یہ وہ ہدایت نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. سبحان اللہ. الاساس بنیادی ہے, ہدایت الناس, لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا, وانقاذهم, اور ان کو بچانا, من الباطل والضلال, باطل والضلال سے. یہ اساس ہے, یہ بنیاد ہے. فادعوهم وقربوهم, ان کو دعوت, ان کو اپنے قریب کرو, وقدموا للناس الكتب والرسائل, اور ان کو پیش کرو کتابیں اور رسالے, والرسائل العلمیہ النافعہ, اور ایسے رسالے نفع بخش علمی رسالے ان کو پیش کرو, والاشرطہ العلمیہ, والاشرطة العلمية اور علمی کیسٹیں, واستخدموا كل وسائل الدعوة المشروعة, اور ہر مشروع دعوت کے جو طریقے ہیں انہیں استعمال کرو، ان پہ عمل کرو. ومنها، ان میں سے کیا ہے مشروع طریقے؟ ومن الخطب والمحاضرات، جن میں خطبے ہیں اور لیکچر ہیں علماء کے. اگر آپ خود عالم ہیں یا طالب علم ہیں یا خطیب ہیں یا خود لیکچر دیتے ہیں تو پھر وہ دیں، اگر نہیں ہیں آپ طالب علم ہیں تو پھر علماء کی جو خطبے ہیں جو لیکچرز ہیں وہ تو پیش کر سکتے ہیں نا. آج یہ نہ کہیں، آج یہ نہ کہیں کوئی عذر واللہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ عربی تو سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے دعوت دینی ہے اردو میں تو کون سمجھے گا؟ واللہ علماء کے اقوال موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، انگلش میں ہیں، اردو میں ہیں، اور ان کے تراجم فرینچ میں بھی ہیں. کس زبان میں آپ کو چاہیے؟ فتح الجن دائمہ دیکھیں آپ کتنی زبانوں میں، سبحان اللہ. کیا عذر ہمارے پاس باقی رہتا ہے؟ جیسا فرمایا ومنها الخطب والمحاضرات فسيحصل بذلك الخير الكثير، اور اس سے ان شاء الله خير كثير، فسيحصل بذلك الخير الكثير ان شاء الله، اور اس سے خير كثير حاصل ہوگا ان شاء الله. ويكثر ان شاء الله سواد السلفيين، اور سلفيوں کا سواد بھی، ان کے تعداد میں بھی کثرت ہوگی. وما تخسرون كثيرا من الناس، اور بہت سارے لوگوں کو بھی نہیں گوایا جائے گا، یعنی کچھ کھو گے نہیں تم لوگ، لوگ تم سے دور نہیں ہوں گے. اگر یہ طریقہ دعوت کا رہے گا جس کی بنیاد لوگوں کو ہدایت ہے اور لوگوں کو نکالنا ہے گمراہیوں سے اور باطل سے نکالنا ہے، تو پھر انشاءاللہ لوگ، اور حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اگر ہم لوگوں کو دعوت دیتے سلفیت کی تو عوام الناس کیوں نہیں قبول کریں گے؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کل الناس ضالون عندک، تمہارے نزدیک تمہارے سارے سارے گمراہ ہیں، سارے سارے لوگ گمراہ ہیں. ولا تنصح ولا شيء ولا بيان، نہ تو نصیحت کرتے ہو نہ کچھ بیان کرتے ہو، کچھ کرتے ہو نہیں، غلط، یہ غلط ہے. هذا معناه، اس کا معنی یہ ہے سد ابواب الخير في وجوه الناس، کہ خیر کے دروازے لوگوں کے منہ پر بند کرنا ہے. فلا يكون عندكم فقط هجر هجر، تمہارے صرف حجر حجر، بائیکاٹ بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. القاعدۃ الاساسیہ، نمبر تین نوٹ کریں ذرا، تیسری مرتبہ، القاعدۃ الاساسیہ ہدایت الناس و ادخالهم فی السنہ. اللہ اکبر، بنیاد پھر کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ القاعدۃ الاساسیہ کیا ہے؟ ہدایت الناس، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، ہدایت کا راستہ آسان کرنا، حق کا راستہ آسان کرنا، صراط مستقیم آسان کرنا، منہج سلف آسان کرنا، یہ ہدایت کا راستہ ہے. وَإِدْخَالِهُمْ فِي السُنَّةِ، اس سنت میں داخل کرنا، اور وَإِنْقَاذِهِمْ مِنَ الضَّلَالِ، اور گمراہی سے ان کو بچانا. هَذِهِ الْقَاعِدَةُ عِنْدَكُمْ، یہ قاعدہ ہے تم لوگوں کے پاس، یہ ہونا چاہیے. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہو. وَاحْلُمُوا، اور بردباری حلم سے کام لیتے رہو. وَكَذَا وَكَذَا، اور اسی طریقے سے. ثُمَّ مَنْ عَانَدَ بَعْدَ الْبَيَانِ، پھر جو ہٹ درمی سے مظاہرہ کرتا ہے، من بعد، ثم من عاند بعد البیان الواضح، جو واضح بیان اور تعلیم دینے کے بعد جو ہٹ درمی سے مظاہرہ کرتا ہے، فآخر الدواء الکی، تو سب سے آخری علاج داغنا ہے. داغنا کیا ہے؟ حجر ہے، سبحان اللہ. اما الکی من اول مرہ، داغنا شروع سے، علاج شروع کرنا داغنے سے شروع کرنا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، مریض جاتا داغنا شروع کر دے، سر میں درد داغ دیتا ہے، کمر میں درد داغ دیتا ہے، آنکھ میں درد داغ دیتا ہے، کوئی مریض جائے گا اس کے پاس؟ یہ ڈاکٹر ہے، یہ علاج کرنے والا ہے، سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اما الکی من اول مرہ، داغنا شروع سے، داغنا جانتے ہیں، لوہے کے سوراخ کو گرم کر کے آگ کے اوپر پھر جسم کے حصے پہ لگانا جہاں پر درد ہو یا کوئی تکلیف، اسے داغنا کہتے ہیں. اما الکی من اول مرہ، شروع سے ہی داغنے سے علاج کرنا، هذا غلط، یہ غلط ہے. بارک اللہ فیکم، فلیکن ایوہ الاخوہ، اے میرے بھائیو، فلیکن ایوہ الاخوہ القاعدۃ عندکم، کتنے نمبر ہے؟ چوتھی مرتبہ، انڈر لائن کریں ذرا. میرے بھائیو، تمہارے پاس قاعدہ یہ ہونا چاہیے، انتشال الناس، لوگوں کو نکالنا ہے. کس چیز سے نکالنا ہے؟ اللہ، گمراہی سے اور باطل کے دلدل سے نکالنا ہے. ان ظلمات سے نکالنا ہے. واللہ اللہ کی قسم, شیخ صاحب فرماتے ہیں, کثیر من الناس یریدون الخیر, بہت سارے لوگ خیر چاہتے ہیں. یریدون الجنہ یا اخوان, بھائیو بہت سارے لوگ جنت چاہتے ہیں, جنت کون نہیں چاہتا. یریدون الخیر, خیر چاہتے ہیں. فلتکن اسلیبکم حکیمہ, تمہارے طریقے حکمت والے ہونے چاہیے. واللہ الاسالیب الحکیمہ الرحیمہ, اللہ کی قسم حکمت والے اور رحمت والے جو طریقے ہیں, التی یشعر انک لست متعالیا علیہ, جس سے سننے والے کو, جس کو تم دعوت دے رہے ہو, اسے یہ محسوس ہو کہ تم اس سے بڑھ کر نہیں ہو, اس سے آگے نہیں ہو, اس کے آگے نہیں ہو, اس کے اوپر نہیں ہو. وانک ما ترید اہانتہ, تم اس کی اہانت ذلت نہیں چاہتے ہو. ہماری دعوت میں ایسی دعوت ہو, حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, رحمت والی دعوت ہو, جس سے جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اسے یقین ہو جائے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے. اگر یہ باطل کا رد بھی کرتا ہے, کچھ سختی سے بھی کام لیتا ہے, الفاظ بھی بعض میں اگر سخت ہوتے ہیں تو یہ حق چاہتا ہے, لیکن سخت الفاظوں سے عوام الناس سمجھتے ہیں میرے بھائی. اس لیے ایسے الفاظ ہونے چاہیے کہ سننے والوں کو یہ نہ لگے کہ آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. لیکن تواضع له, لیکن عاجزی اور خاکساری سے پیش آؤ اس کے لیے. الین جانبک, ترفق به, نرمی سے کام لو. وبلغ بالحکمہ, اور حکمت کے ساتھ دعوت دو. کثیر و کثیر من الناس, بہت سارے لوگ قبوریون, قبر پرست, ہداہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دی ہے. علی ایدی قلہ من اہل الحدیث, بہت سارے قبر پرست لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی, بہت ہی کم اہل حدیثوں کے ہاتھوں. لما جاؤ, کب؟ جب وہ لما جاؤ بالعلم والحکمت والموعظۃ الحسنہ, جب وہ دعوت کیسے لے کے آئے, علم کی بنیاد پر, حکمت اور موعظہ حسنہ کی بنیاد پر ان کی دعوت تھی. واضرب لکم مثالا واحدا من هؤلاء الدعاة, اور میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں ان دعات میں سے. كان الشيخ ثناء الله الأمرتسري في الهند من جهابذة العلماء وحكمائهم, يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فضيلة الشيخ من جهابذة العلماء, كبار علماء إنديا, كبار علماء العالم الإمام ثناء الله أمرتسري أبو الوفاء انڈیا کے معروف اہل حدیث عالم, سلفی عالم, اپنے زمانے کے شیخ صاحب ان کی مثال پر بیان فرما رہے ہیں. ذرا الفاظ دیکھیں, من جهابذة العلماء وحكمائهم, کبار علماء میں سے تھے اور ان کے حکماء میں سے تھے. يدعو الى الله, دعوة دیتے تھے اللہ تعالی کی طرف, بالحکمة والموعظة الحسنة, حکمت کے ساتھ موعظہ حسنة کے ساتھ. ويناظر, المناظرة بھی کرتے تھے. بالحکمة والحجة والبرهان, حکمت کے ساتھ, حجة برهان کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, واضح دلیل کے ساتھ. مع الاخلاق العالية, اور بلند اخلاق کے ساتھ. اللہ اکبر, علم بھی ہے, حکمت بھی ہے, دلیل بھی ہے, برهان بھی ہے, اخلاق عالیہ بھی ہے. یہ ہوتے ہیں علماء. فاقبل بشر كثير, بہت سارے لوگوں نے دعوت کو قبول کیا. على دعوته واستجابوا لها. فغاض ذلك علماء السوء, جب لوگوں نے ان کی دعوت قبول کرنا شروع کی, اور کثرت سے لوگوں نے دعوت کو قبول کرنا شروع کیا, تو ان کے جو دشمن تھے, جو علماء السوء والضلال, گمراہی کے علماء تھے, برے علماء, بدعتی علماء, بدعت بلانے والے لوگ, جب انہوں نے دیکھا کہ کثرت سے لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان کی دعوت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، وہ قبول کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ سنیں ذرا. فغاض ذلك، غاض یعنی برا لگا، شدید دکھ ہوا، ان کو تکلیف ہوئی، دل میں غیظ و نفرت پیدا ہوئی. ذلك یہ معاملہ علماء السوء، باطل علماء، والضلال اور گمراہی کے علماء، المعاندین حق درم. فسلطوا عليه رجلا جاهلا، تو انہوں نے کسی جاہل شخص کو ان پر مسلط کیا، یعنی کسی کو پیسہ دیا. ہوتا نا، کیا کہتے ہیں ان کو؟ غنڈے کو کہتے ہیں. کسی غنڈے کو کرائے پہ لیا، پیسہ دے دیا کہ شیخ صاحب کو قتل کرنا ہے. فسلطوا عليه رجلا جاهلا فاجرا، جاهل فاجر شخص تھا، ليقتله تاكي شيخ صاحب قتل كريم. فجاء هذا الرجل، يا شخص آية، إلى الشيخ ثناء الله، صلى الله الشيخ ثناء الله رحمه الله كي باس آية، وهو يحاضر أبو لكتير ذي رأيته. فهجم عليه بمعول وكل حديث واركيا، وضربه ضربة قاتلة ورجال وهم لكيا، فخر مغشيا عليه فضيلة الشيخ رحمه الله، بے ہوش ہو کر گر پڑے. فجاء رجال الحکومہ، پولیس آ گئی اور اس شخص کو لے گئے. یعنی انظر، ثلاثة اربع من کبار تلمیذ الشیخ نذیر حسین قلب الہند رأسا على عقب بحکمتهم وعلمهم. کیسا فرماتے ہیں، دیکھو یعنی طلاب علم، آنکھیں کھولو اور دیکھو، تین یا چار، انڈیا میں کتنا آبادی ہے؟ اچھا، اس زمانے میں کتنا آبادی تھی؟ اور صرف مسلمانوں کی کتنا آبادی تھی؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، سنیں، تین یا چار من کبار تلمیذ الشیخ نذیر حسین، الشیخ نذیر حسین الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات سن 1320 میں، 1320، محدث معروف، محدث دہلوی، فضلت الشيخ نذير حسين الدهلوي محدث ہیں اور معروف عالم ہیں انڈیا کے، اور یعنی بعض سر کے علماء بھی سرند کے لیے جاتے تھے، کبار علماء بھی وہاں پہ گئے ہیں. میرے پاس وقت ہے کہ میں ایک سیرت پہ کچھ بات کروں، انشاءاللہ کبھی علماء کا حق، انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکا تھوڑا سا انشاءاللہ حق ادا ضرور کریں گے. ہمارے اوپر حق ہے کہ انڈیا کے جو کبار حدیث علماء ہیں جو گزر چکے ہیں، ان کے انشاءاللہ کچھ سیرت میں انشاءاللہ بیان کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ آج کے حدیث کہاں ہیں اور آج کیا غلطیاں ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے آج بعض اہل حدیث اس منہج سے دور ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کریں کبھی. لیکن واپس آتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، دیکھو، تین یا چار من کبار تلمیذ شیخ نذیر حسین یعنی الدہلوی رحمہ اللہ، ان کے تین یا چار بڑے جو شاگرد تھے ان میں سے، انہوں نے قلب الہند رأسا علی عقب، انڈیا کو الٹا سیدھا کر دیا. چار، تین یا چار لوگوں نے، یعنی دعوت السلفی ایسے پھیلائی تین یا چار لوگوں نے کہ انڈیا الٹا سیدھا ہو گیا پورا کا پورا. سبحان اللہ، کیسے؟ بحکمت و علم، میرے بھائی علم اور حکمت کے ساتھ. واخذوا هذا المجرم، پولیس والے اس مجرم کو لے گئے جس نے شیخ صاحب پر حملہ کیا، واودعوه في السجن، اور اسے جیل میں قید کر لیا. فاول ما افاق هذا من غشيته، اور جب وہ شخص جس شخص پہ حملہ کیا، وہ جاہل فاجر شخص، یعنی جب اس بندے کو تو لے گئے، جب فاول ما افاق هذا، یعنی جب شیخ صاحب، ہاں جب شیخ صاحب رحمہ اللہ ہوش میں آئے، قال اين هذا الذي ضربني، کہاں وہ جس نے مجھ پہ حملہ کیا، جس نے مجھے مارا؟ قالوا في السجن، تو لوگوں نے کہا وہ جیل میں چلا گیا. کون وہ جاہل فاجر اور قاتل جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا؟ قال ما يسجد ابدا، شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو کیوں قید کیا؟ کیوں قید نہیں، جیل نہیں ہونی چاہیے اسے، ہرگز نہیں ہونی چاہیے. فاصرت الحکومت على سجنه، کیس دائر ہو گیا اور قتل کا حملہ تھا تو اس کو سزا ہو گئی اور جیل ہو گئی. فكان هذا الحليم، تو فضیلت الشیخ رحمہ اللہ اتنے بردبار تھے، ينفق على اولاد المجرم مدة بقائه في السجن، جب تک وہ مجرم جیل میں رہا اس کے گھر کا خرچ شیخ صاحب خود کرتے رہے، عجب سی بات ہے، سبحان اللہ، ایسے عظیم لوگ بھی اس دنیا میں گزرے ہیں. ثم لما افرج عنه، جب اس شخص کو رہائی ملی، رہا کر دیا گیا، فاول عمل قال به قام به زیارت الشیخ، اس کو ٹھیک کر دے، قال نے قام به، فاول عمل قام به، تو وہ شخص یعنی جو جیل میں قید تھا مجرم، سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا رہائی کے بعد، شیخ صاحب کی زیارت کی. سبحان اللہ، جیل سے پہلے جانے دشمن تھا، جیل کے بعد اپنے گھر نہیں گیا، سب سے پہلے شیخ صاحب کے پاس گیا. وإعلان الدخول في السلفية ونبذ البدع، اور اس نے فوراً اعلان کیا سلفیت کا اور بدعت کو چھوڑ دیا. ایک مجرم اور قاتل سلفی بن جاتا ہے، کیسے؟ علم سے، حکمت سے. یہاں پر ایک اہم چیز میں بتاؤں، فضلۃ الشیخ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا قصہ ہے، اور زیادہ وقت نہیں کہ میں پورا قصہ بیان کروں، لیکن شیخ صاحب رحمہ اللہ نے جو تعلیم حاصل کی تھی، تھے اہل حدیث لیکن دیوبندی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور کچھ اثر دیوبندیت کا ان پہ ہوا، یہاں تک کہ اسماء و صفات میں ان سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، تفسیر القرآن بکلام الرحمن، اور اس تفسیر میں انہوں نے اسماء و صفات کے باب میں تاویل سے کام لیا، جیسے کہ اشاعرہ کا مذہب ہے. ان کے رد میں دیکھیں سبحان اللہ، علماء کس طریقے سے ہمیشہ باطل کا رد کرتے ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اگرچہ کہنے والا ہمارا اپنا کیوں نہ ہو. تو غزنوی خاندان کے بعض علماء اٹھے اور جو ان کی غلطیاں تھیں ان کو نوٹ کی، اور 40 غلطیاں شیخ صاحب کی بیان کی اسماء و صفات کے باب میں، کہ شیخ صاحب نے یہ 40 غلطیاں کر لی، ایک نہیں 40 غلطی، اور کتاب بھی لکھی اردو میں. فضلۃ الشیخ رحمہ اللہ، فضلۃ الشیخ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد بھی کیا. دیکھا شریعت کس طریقے سے جڑیں کی ہوئی تھی. پھر انہوں نے بھی رد کیا، اور ایک بڑی سی دراڑ پیدا ہو گئی ان علماء کے بیچ میں. ایک طرف غزنوی خاندان کے علماء حدیث سلفی علماء معروف ہیں، عبدالحق غزنوی ہیں، عبدالواحد غزنوی ہیں، عبدالجبار غزنوی وغیرہ، ایک طرف تھے. دوسری طرف فضل شیخ ثناء اللہ امرتسری تھے رحمۃ اللہ علیہ. حج کے موقع پر الامام الملک عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمہ اللہ کے زمانے کی بات ہے، حج پہ آئے تو غزنوی خاندان کے علماء نے اب جو اردو میں رد تھا 40 غلطی نکال، اس کو عربی میں لکھا، اور یہ بات جو ہے الامام جلالۃ الملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا. دیکھ تعجب ہوا، کیونکہ فضلۃ الشیخ ثناء اللہ کو قریب سے جانتے تھے کہ بڑے عالم ہیں انڈیا کے. تو بڑا دکھ ہوا ان کو کہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو انہوں نے دونوں کو بلایا اور ان کا صلح نامہ ہوا، بڑا پیارا صلح نامہ ہوا. دیکھیں کس طریقے سے ہوا، یعنی تقریباً یہ بات ہے سن 1344 ہجری کی، 1927 عیسوی غالباً 1927 کی بات ہے. تو الملک عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے دونوں فریقین کو بلایا اور سعودی عرب کے کبار علماء جو تھے وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے اور دونوں کی آپس میں وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فضلت الشیخ العلامہ ثناء الامرتسری حق کی طرف رجوع کیا، اپنے باطل کو چھوڑ دیا، جو بھی باطل نظریات تھے ان سے توبہ کر لی. میں آپ کو صرف یہاں پہ چند باتیں جو ہیں بیان کرتا ہوں جو پھر مسودہ لکھا گیا اس زمانے میں. وہ مسودہ پڑھ کر سناتا ہوں تھوڑا سا کہ اس میں کیا لکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. في المجلس الشريف المعقود على يد الإمام عبد العزيز بن سعود قد حضر الشيخ مولوي ثناء الله وحضر الشيخ عبد الواحد الغزنوي. اس مجلس شریف میں جس کا انعقاد کیا گیا امام عبد العزيز بن سعود یعنی آل سعود رحمہ اللہ کے سامنے اور حاضر تھے الشيخ مولوي ثناء الله وحضر الشيخ عبد الواحد الغزنوي دوسری طرف. فطلب كل منهما الى الامام ايده الله ان ينظر فيما كان بينهم من النزاع. تو دونوں میں جو نزاع تھا کیا تھا وہ سامنے رکھا گیا بحضرت جماعه من العلماء اور علماء کی جماعت بھی موجود تھی ان دونوں کے بیچ میں جو سعودی عرب میں موجود تھے. وقد حصل الاتفاق اور اتفاق ہوا فيما قالوه جو انہوں نے کہا على ان الشيخ ثناء الله قد رجع عما كتبه في تفسيره ان تأويل الاستواء وما في معنى ذلك من آيات الصفات الذي تبع فيه المتكلمين. اور یہ اس چیز پہ اتفاق ہوا کہ فضلت الشیخ ثناء الامرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنے ان نظریات سے رجوع کر لیا اور توبہ کر لی جس میں جن نظریات کو اپنے تفسیر میں لکھا تھا جن میں استواء کی تعویل تھی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اس کی تعویل تھی اور اس معنی میں جو آیات الصفات میں بھی تعویل کی جس میں انہوں نے متکلمین کی اتباع کی تھی یعنی اشاعرہ ماتریدہ وغیرہ جو اہل الکلام والے ہیں. واتبع ما قاله السلف فی هذا الباب اور جو سلف کے اقوال تھے اس موضوع کے تعلق سے یعنی استواء اور اسماء و صفات کے باب میں جو سلف کے اقوال تھے ان کی اتباع کی فضلۃ الشیخ رحمۃ اللہ علیہ. واقر اور اقرار کیا بانه هو الحق بلا ريب اور یہ جو سلف کے اقوال یہی حق ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. والتزم اور یہ بھی انہوں نے التزام کیا ان يكتب ذلك في تفسيره کہ وہ اپنی تفسیر میں جو بھی غلطی تھی کو نشان دہی کر کے دوبارہ بھی تصحیح کر لیں. واما شیخ عبد الواحد الغزنوی اور دوسری طرف شیخ عبد الواحد الغزنوی ومن معه جو ان کے ساتھ ہیں ممن كان قد تكلم في حق الشيخ جنہوں نے شیخ ثناء اللہ کے خلاف باتیں کی تھیں مما يوجب الطعن عليه جو ان کے خلاف طعن اور برا بلا کہا گیا فانهم يرجعون عنه وہ رجوع کرتے ہیں ہر اس طعن سے جو انہوں نے شیخ صاحب کے خلاف کیا تھا. وان يحرق الاربعين التي كتبوها في حقه انہوں نے جو کتاب کا نام اربعین رکھ دیا تھا اب اس کتاب کو بھی جلا دیں گے جو انہوں نے شیخ صاحب کے خلاف لکھی. ويرجع كل منهما الى تجديد عقد الاخوه واجتناب ما ينافي ذلك اور دونوں واپس آئیں گے اور تجدید عقد الاخوہ جو بھائی چارگی پہلے تھی ان دونوں کے بیچ میں جب صحیح منہج پہ تھے ایک شیخ سے غلطی ہوئی اب وہ رجوع کر چکا ہے غلطی سے توبہ کر چکا ہے اب دونوں واپس اب سبحان چارگی کی طرف واپس آئیں اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیں اسے اجتناب کرے جو اس کے منافی ہے. حصل القرار علی ذلک اور اس پہ قرار ہوا اس بات پہ وتبایعوا علیہ اور اس پہ بیعت بھی کی علی ید الامام امام الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله کے ہاتھوں. والعلماء الموقعين عليه اور وہ علماء جو دستخط کر رہے ہیں اس معاہدے پر یا عقد پر. والحمد لله على التوفيق اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا توفیق پر. وهو حسبنا ونعم الوکیل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. یہ مسودہ تھا جو لکھا گیا اس زمانے میں. اگر اس کی میں تشریح کرتا ہوں تو پورا وقت ادھر رکھ جائے گا، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. لیکن ایک ہمیں سبق ملنا چاہیے کہ غلط لوگوں سے علم حاصل کرنا کتنی خطرناک اور خوفناک ہے. ایک عالم ہے اپنے زمانے کے لیکن علم کی بنیاد غلط تھی، کتنی بڑی غلطی ہوئی. دوسری طرف یہ بھی سبق ملتا ہے غلطی کرنے والا کوئی بھی ہو غلطی کا رد کیا جاتا ہے، یہ حق ہے. سیکھیں ذرا علماء سے کبھی بھی حق کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. یہ نہیں کہ ہمارے عالم تو غلطی کرتے تو ہم خاموشی اختیار کریں. اور تیسری بات یہ دیکھیں کہ علماء حق ہمیشہ حق کے متلاشی ہوتے ہیں. اللہ قسم شیخ صاحب کی عزت اور عظمت میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ ان کا درجہ مزید بلند ہوا کہ نہیں؟ کس نے کہا کہ اگر آپ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بے وقوف ہے, یہ احمق ہے. احمق بے وقوف وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اگر ہم حق کی طرف رجوع کریں گے تو ہم پھر عالم نہیں رہیں گے, یہ ہمارے علم میں یا ہمارے شان میں کوئی کمی ہو جائے گی. بھی ہماری شان, ہماری حیثیت ہے ہی کیا؟ اس دین کے بغیر ہم کیا ہیں؟ حق کے بغیر ہم ہیں کیا؟ ہماری قیمت کیا ہے؟ قدر کیا ہے ہماری؟ اور یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ سعودی عرب کے ملوک, حکام اور علماء, رحم اللہ من مات منہ وحفظ اللہ احیاءہم, دیکھیں کس طریقے سے پوری امت کا درد رکھتے ہیں. اب جھگڑا انڈیا میں ہوا ہے علماء کا, اور بلاتے, جب علم ہوتا ہے بلاتے ہیں, اور خود اپنی مجلس میں. اب زمانے کے بادشاہ ہے, کس کے پاس فرصت ہوتی, وقت ہوتا ہے؟ لیکن کیونکہ اہل حق ہیں, سلفی ہیں, اہل سنت اور جماعت ہیں, ہم سب ایک جان ہیں. اور یاد رکھیں, یہ بھی بہت بڑی غلط افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ آج کی جنگ جو یمن میں ہو رہی ہے یا جو پاکستان میں ہو رہی ہے, بعض کہتے ہیں یہ عراق کی جنگ ہماری جنگ, یہ یمن کی جنگ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ پاکستان کی جنگ ہماری جنگ نہیں ہے. نہیں واللہ, یہ دین اسلام کی جنگ ہے. جو توحید اور سنت اور سلف کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. صرف مٹی کا دشمن ہمارا دشمن نہیں ہے, صرف ملک کا دشمن ہمارا دشمن نہیں. یاد رکھیں, اصل دشمن وہ ہے جو ہمارے دین کا دشمن ہے, اور دین کا دشمن وہ ہے جو توحید کا دشمن ہے, جو سنت کا دشمن ہے, جو منہج سلف کا دشمن ہے. آج بھی دیکھتے الحمدللہ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبد العزیز آل سعود حفظہ اللہ نے کس طریقے سے قدم بڑھایا ہے, اور امت ساتھ کھڑی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. اور اس زمانے میں دیکھیں علماء میں آپس میں جھگڑا ہوا ہے, لیکن کیونکہ حق پر تھے, غلطی ہو جاتی ہے. اور یہ بھی نہیں غلطی کو نظر انداز کیا گیا, لیکن حکمت دیکھیں. میں اگر آپ کو خط سناؤں جو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ خود لکھا شیخ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک بادشاہ ایک سے خط لکھتا ہے. نرمی کے الفاظ, پیار بھرے الفاظ لکھے ہیں تاکہ وہ آمادہ تو ہو بات سننے کا, اور وہ آئے پھر اپنے سامنے, مجلس یہ نہیں کہ کسی وزیر کو بھیج دیتے, کسی مشیر کو بھیج دیتے, نہیں, خود بیٹھے اپنے سامنے علماء کو بلایا, ڈبیٹ ہوئی, مناظرہ ہوا, اور اس وقت تک رہا جب تک کہ حق طرف دونوں فریقین واپس نہیں آئے. جو حق پہ تھا وہ حق پہ باقی رہا, جو باطل پہ تھا وہ حق کی طرف آیا. امت کو اس طریقے سے جوڑا جاتا ہے, یہ نہیں کہ بس سب ایک ساتھ مل جاؤ. چھوٹی موٹی غلطیاں ہمارے بیچ میں ہیں, سب دور ہو جائیں گی. کافر ہمارے دشمن ہمارے سامنے دروازے پر ہے, ہم سب ایک ہیں, ہماری چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں, نظر انداز کر دیں, نظر انداز کر دیں. نہیں واللہ, باطل اور باطل کو چھوڑتا نہیں, بدعت اور بدعت کو چھوڑتا نہیں. اور اہل حق اہل سنت کہا جاتا ہے, تم حق سنت کو چھوڑ دو اور ان سے ہاتھ ملا لو, واللہ ذلت کے سوا رسوائی کے سوا کچھ ملے گا نہیں. عزت چاہتے ہو, یہی راستہ ہے, یہی ایک راستہ ہے. اور یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ انڈیا کے اور پاکستان اور ساری دنیا کے جو اہل حدیث علماء ہیں, جو منہج سلف پر قائم ہیں, وہ علماء ہیں, جہابدہ ہیں, حکمت والے ہیں, علم والے, ہمارے سارا کھوپے ہیں. اور جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں, منہج سلف کے خلاف چلنے والے ہیں, کوئی اور راستہ اختیار کر چکے ہیں, یا بدعت کے ساتھ دوستی کر چکے ہیں, یا بدعت کو برا بلا نہیں کہتے, باطل کو باطل نہیں کہتے, بعض شرماتے ہیں اور بعض کتراتے ہیں, اور بعض پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. دیکھ لیں, غزنی خاندان کے علماء خاموشی اختیار نہیں کی. لوگ نے کہا فتنہ چاہتے ہو, جو حق کی طرف بلاتا ہے وہ فتنہ چاہتا ہے, یا جو ہٹ در میں وہ فتنہ چاہتا ہے, اور نتیجہ کیا نکلا؟ حق باقی رہا کہ نہ رہا, اتفاق اس میں حق پہ ہوا کہ نہ ہوا؟ آج عجب بات دیکھیں. اور واللہ اگر ان اہل حدیث علماء جو آج بھی زندہ موجود ہیں, پتہ نہیں کس کونے میں چھپے ہیں بےچارے. اس لیے بےچارا کہتا ہوں کہ آج دعوی سینٹر کھل گئے ہیں بہت سارے, اور نئے نئے لوگ واللہ جن کو دین کی بنیاد کا کلمہ توحید کی بنیاد کا علم نہیں ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں میں دعوت دے رہے ہیں. ان سے میں نے گزارش کی ہے کہ علماء کے پاس جا کے علم حاصل کر. لوگوں نے کہا تم ان کو علم تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں کیسے تسلیم کروں جس کے پاس علم کی بنیاد ہی نہیں ہے؟ تم تسلیم تو کر سکتے ہو جاہل لوگ. یہ اصل علماء تھے اپنے زمانے کو, اور وہ اہل حدیث عالم جو ان کی نقش قدم پر چلنے والا ہے آج بھی, وہ ہمارے نزدیک عالم ہے, وہ حق پر ہے, ان کی پیروی کی, ان سے علم حاصل کیا جائے. اور جو بعض صوفی میں شامل ہو گئے ہیں, بعض داعش کو بہتر سمجھتے ہیں, بعض اخوانیت حزبیت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں, بعض تراثی ہے تراث کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, یہ سارے باطل پہ ہیں. بات تلخ ہے لیکن حق ہے. الحدیث ٹائٹل کافی نہیں ہے, اپنے آپ کو درست کریں اور ان علماء کے نقش قدم پر چلیں جو منہج سلف پر قائم تھے اور سلفیت کو انڈیا میں پھیلایا ہے, الحدیثیت کی بنیاد رکھی ہے. آج اگر وہی زمانہ چاہتے ہو عزت والا, الحدیثیت کا وہی زمانہ, سلفیت کا وہی زمانہ چاہتے ہو جو ان عظیم علماء کے زمانے میں تھا, تو آپ کو وہی راستہ اختیار کرنا پڑے, ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. واپس آتے ہیں, شاید اس میں نے دوسری جو ہے نا جس کا میں نے ذکر کیا, وہ اس میں انہوں نے کچھ یہ جو غلطیاں کی تھی وہاں پہ نشاندہی کی گئی. مثال ان آخر شیخ صاحب فرمایا, دوسری مثال بھی دیتے ہیں شیخ صاحب, فضلت الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ, دوسری مثال دیتے ہیں. کان اول داعی فی السودان الى السلفیات, انڈیا سے اب سودان کی طرف شیخ صاحب جا رہے ہیں, سب سے پہلے سلفیت کی طرف داعی سودان میں, فی هذا العصر اس زمانے میں, الشیخ حسونہ, شیخ حسونہ تھے. وكان مضرب المثل في الصبر والحلم والحكمه, جس کی مثال دی جاتی صبر میں, حلم میں, بردباری اور حکمت میں. يدعو الى الله بنشاط, بڑے جوش و خروش سے اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتے, في المساجد, مساجد میں وغیرہ, ومساجد کے علاوہ بھی. فيهجم عليه اهل البدع فيضربونه, البدع اس پہ حملہ کرتے اور مارتے, پیٹتے, ضربا شدیدا, شدید طریقے سے مارتے رہتے, حتی یعتقد انه مات, مار مار کے بے ہوش ہو جاتے شیخ صاحب, یہ مارنے والے یہ سمجھتے کہ مر گئے, چھوڑ دیتے, اتنا مارتے. فیسحبونہ برجلہ, پاؤں سے کھینچ کے, ثم یرمونہ خارج المسجد, مسجد کے باہر پھینک دیتے. شیخ صاحب مسجد میں درس دے رہے ہیں توحید کا, سنت منہج سلف کا, یہ ظالم جو آتے ہیں شیخ صاحب کو مارتے ہیں, جاہل ہیں, بدعتی ہیں, اتنا مارتے ہیں شیخ صاحب بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب وہ دیکھتے کہ کوئی حرکت نہیں, مر گیا ہے, یہ سمجھتے کہ مر چکا ہے, پاؤں سے کھینچ کے مسجد باہر پھینک دیتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فإذا أفاق, جب ہوش میں آتے, فأول ما يفاجئ الناس بالابتسامات, سب سے پہلے مسکراتے, وہ لوگ تعجب سے دیکھتے, سبحان اللہ, لسب ولا تسخط, نہ گالی دے کسی کو دیتے, نہ برا بلا کہتے, ولا يحقد على احد, اور کسی پر حقد بھی نہیں کرتے, دل میں کوئی کینہ بھی نہیں رکھتے, ولا ينتقم, نہ انتقام لیتے, ولا شيء, اور نہ اس طریقے سے کچھ کرتے. فدخل ناس كثير بسبب هذه الاخلاق في الدعوه السلفيه, بہت اس کے نتیجے میں کیا ہوا, بہت سارے لوگ دعوت السلفیہ میں داخل ہو گئے, سلفی ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ هذه الاخلاق, یہ اخلاق ہے. ومره اخرى, اور کسی اور وقت میں, ركبوا في قطار, ٹرین میں شیخ صاحب نے سفر کیا, فحانت صلاه المغرب او العشاء, مغرب عشاء کا وقت تھا, وصلى بالناس بقراءه حلوه جدا, لوگ نماز پڑھی خوبصورت قراءة سے, بڑی اچھی قراءة تھی, اعجبوا بها, لوگوں کو بہت اچھا لگا. فقالوا من صلى بكم, تو لوگوں نے پوچھا کس نے نماز تمہیں پڑھائی, قال انا, شیخ صاحب فرمایا کہ میں نے تمہیں نماز پڑھائی. فوثبوا عليه فضربوه ضربا شديدا حتى غمي عليه, پھر شیخ صاحب کو مارا یہاں تک شیخ صاحب بے ہوش ہو گئے. وكعادته, جیسے شیخ صاحب کی عادت تھی, اذا افاق فاول ما يفاجئ الناس بالابتسامات الرضيه, جب ہوش میں آیا تو مسکراہٹ سے لوگوں کا سامنا کیا. الشاهد, یہ شاہد ہے, اس لیے سوال کے اس خوبصورت اور عظیم جواب کے آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں الشاہد شاہد یہ ان قصوں سے یجب یہ واجب ہے ان یکون عندکم شیء من الحکمت والحلم والصبر والقصد الطیب بارک اللہ فیکم. یہ واجب ہے تمہارے پاس ہمارے پاس ہے طلاب علم سنے شیء کچھ ہونا چاہیے کس چیز سے من الحکمت والحلم والصبر والقصد الطیب اچھی نیت بھی ہونی چاہیے بنیاد ہے بارک اللہ فیکم واللہ اللہ کی قسم بالاخلاق الحکیمہ اچھے اور حکمت والے اخلاق کے ساتھ بالحلم گردباری کے ساتھ یقبل الناس علی دعوتک لوگ آپ کی دعوت قبول کریں گے اور داخل بھی ہوں گے وان کان ما عندکم الا الجفاء والشدہ اگر تمہارے پاس صرف جفا اور شدت ہوتی یا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی سختی سے اور جفا سے کام لیتے غلیظ القلب اور دل میں سخت ہوتے لانفضوا من حولك تو یہ لوگ بھی جو تمہارے ارد گرد ہیں تم سے دوری اختیار کر لیتے آل عمران 159 یا اخوہ اے بھائیو بارک اللہ فیکم بعض اخواننا ہمارے بعض بھائیوں میں عنده شدة زائدة ہمارے بعض بھائیوں میں بہت ہی زیادہ شدت ہے سختی ہے اللہ تخرج الناس من السلفیہ جو لوگوں کو سلفیت سے خارج کر دیتی ہے اتنی سختی ہے ما تدخل احدا کسی کو صرف داخل نہیں کرتی یہ شدت هذا موجود الان یہ آج موجود ہے بعض لوگوں میں هؤلاء المطاردین یہ لوگ جو پیچھے بھاگنے والے ہیں لوگوں کا پیچھا کرنے والے ہیں علیہم ان یتوبوا الی اللہ عز و جل ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں انابت کریں وان یحسنوا اخلاقہم اور وہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں وان یکونوا ہداۃ الی اللہ عز و جل اور ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف ہدایت دینے والے بنیں بارک اللہ فیکم علیکم بهذه الاخلاق ان اخلاق کو مضبوطی سے تھامو وترکوا التركيز على الهجر اور حج پر زیادہ بائیکاٹ پر زیادہ دھیان مت دو الهجر مشروع ہجر تو مشروع ہے لا تعلق یہ بدعت سے اور بائیکاٹ تو مشروع ہے ولكن عندما ينفذ الصبر والحلم بارك الله فيكم لیکن کب ہجر کیا جاتا ہے جب صبر اور حلم ختم ہو جاتا ہے فعلیکم بترغیب الناس فی الخیر و ادخالہم فیہ تمہیں چاہیے یعنی تمہارے اوپر واجب ہے کہ لوگوں کو خیر میں ترغیب دیں اور اس میں یعنی خیر میں داخل کریں انتہا یہاں پر شیخ صاحب کے جواب ختم ہوا المصدر نوٹ کر لیں ریفرنس حوالہ نوٹ کر لیں محاورۃ بعنوان ایک لیکچر تھا جو شیخ صاحب نے دیا تھا جس کا عنوان ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا اس حدیث کی شرح میں شیخ صاحب نے ایک لیکچر دیا اور یہ پرنٹنگ شکل میں بھی کتاب شکل میں موجود ہے صفحہ نمبر 38 میں اس سوال کا شیخ صاحب نے جواب دیا اور جس کو مزید دیکھنا ہے تو صحاب ویب سائٹ میں جا کر شیخ صاحب کا یہ جواب دیکھ سکتے ہیں آخر میں خلاصہ یہ جو بھی نصیحت ہے شیخ صاحب کی یہ ان بدعتوں کے تعلق سے ہے جو عوام ہیں اور جاہل ہیں جو ان کے کبار مبتدعین ہیں جیسے شروع میں نے عرض کیا ان سے ہجر کیا جاتا ہے یہ نرمی یا حلم یا بردباری یہ حکمت کس کے لیے ہے عوام جاہل لوگوں کے لیے نمبر دو کون کرے گا علماء و طلاب علم علم والے عوام نہیں کیونکہ عوام تو خود جاہل ہیں اب جاہل جاہل سے مل کے نصیحت کرے گا خود جہالت لے لے گا یا نہیں جہالت دے گا جہالت لے گا نتیجہ کیا ہوگا جہالت کا خاتمہ یا ڈبل جہالت سبحان اللہ اس لیے بعض لوگ یہ غلط سمجھا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس دونوں طرف دیکھ ایکسٹریمز ہیں افراط اور تفریط ہے بعض لوگ بائیکاٹ میں ہجر میں غلو کرتے ہیں بعض لوگ حجر نہ کرنے میں غلو کرتے ہیں, اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہن سہن, خود بدعت قبول کر رہے ہیں, بچے بھی بدعتی بن رہے ہیں, اس کو پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ شیخ صاحب تو منع نہیں, شیخ صاحب تو منع کرتے ہیں نا حجر سے, وہ کسے منع کر رہے ہیں؟ عقل سے کام لو ذرا. یہ اہل علم طلاب علم کے لیے ہے جو نصیحت دے سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ الاخلاق الحسنہ, عدل و انصاف, علم, بردباری, یہ سب کے لیے ہے. یعنی کہ اگر کوئی بدعتی ہے تو اس کے ساتھ ناانصافی کرے. ایک بدعتی ہے کبار مبتدعین میں سے ناانصافی نہیں کی جاتی, اس کے ساتھ عدل و انصاف کیا جاتا ہے اور اخلاق حسنہ سب کے لیے ہوتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.